أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به صلاة بيني لمحمد وعلى محمد بعد پرچا تو ادھر ادھر ہو گیا میری جیبوں میں کہیں بہرحال جن کے لیے بھی کہا گیا ان سب کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. اور ایک گزارش ہے کہ سلوات بھیجتے ہوئے ذرا ذرا سے آگے بڑھائیں گے تو یہ خالی جگہ پر ہو جائے گی. جب آپ بزرگ جو بیٹھے ہیں میں انہیں نہیں کہہ رہا, وہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں, ظاہر ان کو زحمت ہوتی ہے. جو جوان بیٹھے ہیں وہ آگے بڑھائیں گے تو اچھی خاصی جگہ بن جائے گی بعد میں آنے والوں کے لیے, پیچھے آنے والوں کے لیے. ماشاء اللہ کافی جگہ ہے بیٹا, آ جاؤ, گھبراؤ مت, آگے آ جاؤ. مسجد میں تو تمہیں بیٹھنا ہی ہے پوری, رچ کے کہاں جاؤ گے. آگے آ جاؤ, بلند آواز سے ایک سلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. کوشش کیجئے کہ سوال وہ ہو جو ہمارے موضوع سے متعلق ہوں. ابھی پچاس پچاس سال پرانے سوال نکال کے لاتے ہو بھائی, ہمیں مجھے بھی وہ ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ نہیں اٹکے ہوئے کہ ماتم کی دلیل دے دیجئے, فلاں دلیل دے دیجئے. اتنا اس پہ کہا جا چکا, اتنی کتابیں لکھے جا چکے, میرا خود ایک بکلیٹ موجود ہے, وہ کہیں نہ کہیں ہوگا, کسی سے لے لیجئے گا. وہ سوالات اب رہنے دیجئے, میرے موضوع سے متعلق کیجئے سوال ایک بات. دوسرے, کیونکہ ایک بچے کے ٹیچر نے اسے سوال کیا, وہ سوال عمومی ہے, ایک لائن میں جواب دے دوں گا بھائی. تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ وہ عیسائی یہودی ہندو یہ کیسے جو ہے جنت میں کیوں نہیں جائیں گے جو نیک کام کرے. خلاصہ ہے سوال کا, تو بھائی بات یہ کہ اس میں میں حکم لگانے والا نہیں ہوں. جس چیز پہ نص سے قرآنی آ جائے تو اس نص سے قرآنی کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا. تو قرآن مجید کی آئے تھے واضح طور پہ کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کیا, اللہ اس سے کوئی عمل قبول کرنے والا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اور آخرت کے دن, قیامت کے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. یہ آیت ہے, پھر تفصیل سے کبھی مجلس پڑھیں گے تو جواب دے دیں گے. ابھی اتنی بتا دیجیے گا کہ یہ آیت ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. اللہ حکم دے رہا ہے تمہیں اختیار کے ساتھ ساتھ, بظاہر پیغمبر ختم مرتبہ سے کہا جا رہا ہے, لیکن قیامت تک آنے والے اہل اقتدار اور اہل اختیار کے لیے بات کہی جا رہی ہے. انتوت الامانات الہ لہا, لوگوں کی امانتیں ان تک جو اہل ہیں ان تک پلٹا دو. ان امانتوں میں سب سے اہم امانت کیا ہے؟ فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, جب حکم نافذ کرو تو انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ, لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا. اور یہ وہ حکم ہے کہ ان اللہ نے اما یعز حکم بے, یہ اللہ بے شک اللہ تمہیں بہترین وصیت کر رہا ہے. ان اللہ کا نا سمیم بصیرا, یہ تو تھی 58 آیت اور اسی کی سورہ نساء کی, اور اسی سورہ نساء کی 105 آیت جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا, وہاں سے چلتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ اس عہد نامے میں, عہد نامے مالک اشتر میں داخل ہو جائیں گے, جہاں ارشاد ہوا دوسرے آدمی انحکم بینہم فلا تتبع اہواءہم, ان کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے اور ہوائے نفسانی کی ان کی پیروی جو یہ چاہتے ہیں وہ نہ کیجیے. انحکم بینہم فلا تتبع اہواءہم, ان کی ہوائے نفسانی کی پیروی نہ کیجیے گا. بلکہ اس سے پہلے مان رکھتے تھا, یہ تو سورہ مائدہ کی آیت سے پہلے جو ایک آیت جس پہ ہم نے کل چھوڑا تھا وہ ذہن میں فوراً آ گئی ہمارے, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکموا بین الناس اذا اراک اللہ بما اراک اللہ, بے شک ہم نے کتاب آپ پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان ایسے حکم کریں بما اراک اللہ جیسا کہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے, یعنی جیسا اللہ نے آپ کو بتایا ہے, جیسا اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے اس طرح سے آپ حکم کیجئے ان کے درمیان میں جیسے اللہ نے کہا ہے. اس پہ لوگوں کی پرواہ حکم کرنے میں کبھی بھی نہ کیجئے. لوگوں کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس سے بحث نہیں. جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی پہنچا دیجئے, ویسے ہی دکھا دیجئے. فَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اور کبھی بھی خیانت کاروں کے طرفدار نہ بن جائیے گا. جو لوگ خیانت کریں سوشل معاملات میں, عمومی معاملات میں, عوامی معاملات میں, اجتماعی معاملات میں, کبھی بھی ان کے طرفدار حمایتی نہ بنیے گا. اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آج تک انہوں نے اس سسٹم میں ووٹ نہیں ڈالا کہ ووٹ جس کو بھی ڈالیں گے ایک نہ ایک ظالم کی طرفداری تو بھائی ہوگی. سیدھی سی بات یہ ہے. تو خبردار, کبھی بھی ظالموں کے خیانت کرنے والے, خیانت کرنے والے یعنی جو بیت المال سے, جو ملک سے, جو عوام سے, جو عوام کی, یہ عہدہ بھی امانت ہے نا بھائی, یہ اختیار امانت ہے, جو اس کے ساتھ خیانت کرے اس کے طرفدار نہ بننا, اس کے حامی نہ بننا. یہ وہ آیت. اب اس کے بعد والی آیت سورہ مائدہ کی 49 آیت, جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انحکم بینہم, ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے, حکم جاری کیجئے, لیکن ایسا نہ ہو. خبردار کس طرح سے حکم نازل کیا, انحکم بینہم بما انزل اللہ, جس طرح سے کہ اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح آپ حکم جاری کیجئے. فلا تتبع اہواءہم, ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے گا. یعنی یہ کیا چاہتے ہیں, ان کی خواہشات کو مت دیکھیے گا کہ مروت آ جائے, لحاظ آ جائے, یہ نہ دیکھیے گا. وحذر ہوں, اور ان سے دور رہیے گا, بچ کے رہیے گا, یہ بڑے فتنے لوگ ہیں. آگے آئے تو انزل اللہ علیہ, یہ ایسے فتنہ پرور لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کی بات پہ کان دھرا تو یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے. یعنی کیا کریں گے, اللہ کے بعض احکام سے آپ کو ہٹا دیں گے. اب بتائیے کوئی رسول کو ہٹا سکتا ہے, کوئی رسول کو ہٹا سکتا ہے اللہ کے احکام سے, اللہ کے نہیں ہٹا سکتا نا. لیکن وہ جو میں نے عرض کیا کہ بظاہر رسول سے کہا جا رہا ہے, قیامت تک آنے والے حاکموں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے درمیان نہ پھنس جانا, ایسے خوشامدیوں کے درمیان, ایسے چاپلوسوں کے درمیان جو تمہیں بہکا کے کہیں سے کہیں لے جائیں, تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ پھر بھی آپ سے منہ پھیر لیں, تو کل ہم نے آدھا حصہ بڑھا تھا, آج ہم نے آیت کو پورا کر دیا. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ پھر بھی آپ سے منہ پھیر لیں, نہ سنیں آپ کی بات, آپ کے فیصلے پہ عمل نہ کریں, تو فَاعْلَمْ, تو آپ جان لیجئے, انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, تو اب یہ طے کر لیا اللہ نے کہ ان کو ضرور مصیبت میں ڈالے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے. یعنی اگر یہ آپ سے منہ پھرا رہے ہیں تو اللہ نے طے کر لیا کہ ان کو گمراہی میں رکھنا ہے, ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینی ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. تو حاکموں کو یہاں تک تو ہے آیت میں بات, کہ حاکموں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بابا ان لوگوں کے چکر میں نہ آنا, یہ تمہیں کہیں سے کہیں لے جائیں گے. ایک بار ہٹائیں گے راستے سے, پھر تم ہٹتے چلے جاؤ گے, ہٹتے چلے جاؤ گے, ایک غلطی دوسری غلطی تیسری غلطی, اور آخر میں جا کے کسی گھاٹی میں گر جاؤ گے, خود بھی تباہ ہو جاؤ گے, قوم کو بھی تباہ برباد کر ڈالو گے. یہ ہے آیات الہی. اب آئیے مولا کائنات ایک دستاویز دے کر جا رہے ہیں, قیامت تک کے لیے محفوظ اور چیلنج کے ساتھ محفوظ. جیسے کل ہم نے چار ستون بتا دیے, آج پھر بات کو آگے بڑھائیں گے, کل سے انشاءاللہ ان طبقات کے بعد پہنچ جائے گی اگر زندگی رہی تو. چار طبقات کے بعد پھر مولا تقوی کی تعلیم دیتے ہیں, ڈر کے رہنا, سنبھل کے رہنا. اے مالک, ان یکسر نفسہ و امرہ ان یکسر نفسہ, اور علی امیر المومنین نے حکم دیا, یہ امر کیا ان کو, مالک اشتر کو, کہ اپنے نفس کو بچا کے رکھنا. کب؟ شہوات کے وقت. ان یکسر نفسہ ان دا شہوات, جب شہوات تم پر حملہ کرے تو شہوات کے وقت اپنے نفس سے بچ کے رہنا, بچا کے رہنا اس نفس کو. کیوں؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. وَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. پھر میں نے عرض کیا کہ آیت نہیں پڑھی, بلکہ مولانا نے جو قول نقل کیا ہے اس کو کوئی نہ سمجھے, کیونکہ آیت میں إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ وہ نہیں پڑھی میں نے, مولانا کا جو قول ہے وہ پڑھ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں وَإِنَّ النَّفْسَ, بس یہی تو نفس ہے کہ جو ہمیشہ برائیوں کا حکم دے گا, مگر یہ کہ جس پر اللہ رحم کرے وہ بچ جاتا ہے. اب اس کے بعد بات کو مولا آگے پڑھاتے ہیں. ثم اعلم یا مالک, اے مالک جان لو اس بات کو, انی قد وجہتک الی بلاد قد جرت علیہا دول قبلہا من عدل او جور وان الناس ینظرون فی امورک یا من امورک مثل ما تنظر من قبلک. اے مالک, اب یہ بات جان لو کہ میں تمہیں ان شہروں کا والی بنا کے بھیج رہا ہوں, ان زمینوں کی طرف بھیجا ہوں جہاں تم سے پہلے بھی حاکم گزر چکے ہیں، عادل حاکم بھی گزرے ہیں اور ظالم حاکم بھی گزرے ہیں، اور یہ سب لوگ تمہاری طرف ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم پہلے والے حاکموں کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم سے پہلے والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ لہذا اپنا محاسبہ کر کے رکھنا، ڈر کے رہنا، جو کچھ تم کہا کرتے تھے وہی یہ تمہارے بارے میں کہیں گے۔ اگر وہ اچھا کام کرتے تھے تو ان کو اچھا کہا جاتا تھا، برا کام کر کے گئے تو ان کو برا کہا جاتا تھا۔ خبردار کبھی اللہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے نہ کھڑے ہو جانا، اے مالک ایسا نہ ہو۔ ولا تنسبن لحرب اللہ، اللہ سے جنگ کے لیے نہ کھڑے ہو جانا۔ اللہ سے جنگ کے لیے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی طاقت ہے؟ لیکن مولا فرما رہے مالک اللہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے نہ کھڑے ہو جانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو کہ اللہ کے غضب سے بچانے والی تمہیں کوئی بھی چیز نہیں، اور تم ہمیشہ اللہ کی عفو و رحمت کے طلبگار بن کے رہنا، اس سے بے نیاز نہ ہو جانا۔ تم بے نیاز نہیں ہو، اور کبھی بھی سزا دے کر اترانا مت کہ مجھے اتنا اقتدار تھا، حکومت تھی، جس کو چاہوں سزا دے دوں، اور کبھی کسی کو معاف کر کے پچھتانا مت کہ میں نے اس کو کیوں معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا، اور جس کو سزا دے دو تو اترانا مت کہ میں نے اس کو سزا دے دی، میں نے اس کو یہ کر دیا، مجھے اللہ نے اتنا اقتدار دیا تھا، میں نے اس کو ایسی سزا دے دی۔ اور غصے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، اور اگر ٹلنے کی گنجائش ہو تو غصے کو ٹال دینا۔ یعنی گنجائش کا مطلب کیا؟ اس جملے میں ایک عجیب حکمت ہے کہ غصے کو منع نہیں کیا، یعنی یہ فطرت انسانی ہے کہ غصے کی بات پہ غصہ آئے گا، لیکن کیونکہ تم حاکم ہو لہذا غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا۔ وہ جو اکثر لوگ کہتے تھے نا کہ غصہ حرام، وہ صرف حج پہ حرام ہے، حالت احرام میں حرام ہے، مطلقاً حرام نہیں غصہ، کیونکہ انسانی فطرت ہے نا کہ غصہ تو آئے گا، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت غصے کی حالت میں، نہیں، غصے کی حالت میں جلد بازی سے کام نہ لینا، ٹالنے کی گنجائش ہو تو ٹال دینا، غصہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دینا، فیصلہ بعد میں کرنا، غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ غصہ تو آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے ہی مقامات پہ پیغمبر ختم تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجسم انوار ہیں، جو مجسم رحمت للعالمین ہے، سراپا رحمت للعالمین ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ کی حیات طیبہ میں کتنے مواقع ایسے آئے کہ جب آپ غضب میں آئے، جب آپ غیظ میں آئے، جب آپ کو غصے کا اظہار کرنا پڑا۔ یاد آئے وہ سیرت میرا موضوع نہیں، ورنہ آپ کے بھی ذہن میں ہوگا میں بھی کتنے مواقع گنا سکتا ہوں جہاں غیظ آئے۔ خود مولا عارفان، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کتنے موقع ایسے آئے کہ جب آپ کو جلال بھی آیا، آپ کو غصہ بھی آیا، آپ کو غیظ بھی، لیکن قابو کتنا ہے کہ دشمن کے سینے سے ہٹ گئے، غصے کے وقت فیصلہ نہیں کیا۔ غصہ ہو تو فیصلہ نہ کرو، جلد بازی سے کام نہ لینا، گھر ختم ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتا ہے انسان کے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، جلد بازی نہ کی ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہوتا ہے نا زندگی میں ایسا، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، کہ کاش اس لمحے میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش غصے میں نہ آیا ہوتا، کاش میں نے طلاق نہ دے دی ہوتی، کاش میں نے طلاق نہ لے لی ہوتی۔ تو معاملات تو ہر طرح کہنا، مجھے تو ہر پہلو کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں غصے میں طلاق ویسے جائز ہے بھی نہیں، کیونکہ اسی لیے منع کر دیا گیا کہ وہ غصے کی حالت میں انسان اپنے قابو میں نہیں ہوتا۔ قابو میں رہو، غصہ آ جائے، فیصلہ نہ کرنا غصے میں، کبھی بھی کبھی غصے میں فیصلہ نہ کرو۔ سوچ لو چلو تھوڑی دیر بعد کر لوں گا یہی فیصلہ کرنا ہے، اس کو گولی مار دوں گا مگر ایک گھنٹے بعد ماروں گا، ایک گھنٹے بعد جب غصہ کم ہوگا تو نارمل ہو جائے گا نا انسان، پھر سوچے گا نہیں بھائی اچھا ہوا نہیں ماری گولی، تو غصے کی وجہ سوچ لیں کہ ابھی فیصلہ نہیں کرنا۔ ابھی دیکھیے کتنا بڑا سانحہ ہو گیا نا اسی غصے کی بنا پہ۔ ایک مومن آگا بیچاری جان چلی گئی، اگر پڑھا ہو آپ نے اخبار میں، خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو پتہ نہیں مسئلہ ہے کہ نہیں، لیکن مان لو اخبار میں تو خبر آ گئی نا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جیل کی سزا ہے، کال کوٹھی، بدنامی، پورا خاندان انوار، جس نے مرڈر کیا اس کا کچھ نہ کچھ تو نام اچھل رہا ہے نا، آ رہے ہیں سب جیل میں پڑے، اب جاؤ پیشیاں بھگتو۔ تو کیا ہوا؟ غصہ، غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو، ٹال دو، ٹانگیں توڑ دوں گا مگر ایک گھنٹے بعد توڑوں گا، آگ لگا دوں گا مگر دو گھنٹے بعد، غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آگ لگا دوں گا، تو جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر عقل غالب آ جائے گی نا غصے میں. لہذا مولا کائنات انسانی نفسیات پہ ہاتھ رکھ کے, درد پہ, نبض پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں, خبردار غصے میں جلد بازی نہ کرنا. غصہ آتا ہے, آئے گا, تمہیں بھی آئے گا, انسانی فطرت ہے بھائی, کسی نہ کسی بات میں غصہ آ جاتا ہے, لیکن غصے میں قابو رکھو, فیصلہ نہ کرو, فیصلہ چھوڑ دو بعد پہ, فیصلہ بعد میں کروں گا, ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے, پھر وقت نکل جائے گا, پھر پچھتانے کا کیا فائدہ. کتنے گھر اسی چکر میں تباہ ہو جاتے ہیں, ضد بحث میں, غصے میں, لڑائی میں, نہیں کرو بابا بعد میں فیصلہ کر لو. ابھی بعد میں روتے ہیں ساری زندگی کہ کیا ہوا, پھر ان لمحات کو یاد کرتے, کاش ان لمحات کو قابو کر لیا ہوتا, ان میں ایسے غصہ نہ کیا ہوتا, اس میں ایسے لڑائی جھگڑا نہ کیا ہوتا, گھر سے نہ نکالا ہوتا, یا میں گھر سے نہ نکل گئی ہوتی. ہے نا, دونوں طرح کے, ہر طرح کے معاملات ہیں نا, کوئی ایک آدمی برا نہ مان جائے. تو مسائل تو ہر طرح سے برابر کے ہیں, ادھر کے ہو یا ادھر کے ہو. تو مولا کہہ رہے کہ اے مالک, غصے میں فیصلہ نہ کرنا, غصے میں جلد بازی نہ کرنا, ایسا نہ کرنا, غصے میں آؤ گے مسئلہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ, جو غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر فیصلہ کرنا, اس کو ٹالنے کی کوشش کرنا, غصہ ٹل جائے اس کے بعد پھر تم کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہو. دیکھو رعایا کے ساتھ, رحم و رافت کے ساتھ پیش آنا, تھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جانا, رحم و رافت, مہربانی کے ساتھ, رعایا کے ساتھ. اور ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ مجھے حاکم بنا دیا گیا, اب میں عامر ہو گیا, حکم چلانے والا ہو گیا, لہذا سب کو میرے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اگر یہ فکر آ گئی تمہارے پاس, یہ بربادی کا سبب بن جائے گی, تباہی کا سبب بن جائے گی, فساد کا باعث بن جائے گا یہ خیال. کبھی تکبر اور بڑائی کا خیال نہ لانا, تکبر اور بڑائی عہدے کے وقت ایسا ہے جیسے اللہ کے مقابلے پہ آ جانا. یہ ہے اللہ سے جنگ, یہ ہے اللہ سے لڑائی. ایسا نہ ہو اللہ کے مقابلے پر آ جاؤ, اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. غرور تکبر نہ کرنا, رعایا کے ساتھ رحم و رافت, مہربانی, الفت کے ساتھ پیش آنا, انہیں مال غنیمت نہ سمجھنا, جو کل میں نے جملہ کہا تھا, مال غنیمت سمجھ کے نکلنے کی کوشش نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس رعایا کو اللہ نے تمہارے لیے امتحان قرار دیا ہے. اس رعایا کے ذریعے اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے, ان کو ایسے نہ چھوڑ دینا. اپنے اوپر قابو رکھنا, اپنے نفس پہ قابو رکھنا, غصے میں فیصلہ نہ کرنا, جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا, بلکہ جب غصہ تمہارا ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر تم بات کو آگے بڑھانا. اور دیکھو ایک بات اور, انصاف کرنا اپنے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ. ذرا سی تکرار اس لیے کہ جو حضرات مومنین کل نہیں آ سکے تھے ان کے ذہن میں پورا میرا مضمون ایک بار پھر آ جائے, انہیں بات کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو جائے. اور دیکھو اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ انصاف سے کام لینا. کیا انصاف سے کام لینا سے مراد ہے؟ کس بات میں انصاف سے کام لینا؟ دیکھو ان لوگوں میں, یعنی اللہ کا حق اور بندوں کا حق, کیسے ان لوگوں میں جن میں تم جا رہے ہو, تمہارے عزیز بھی ہوں گے, تمہارے رشتہ دار بھی ہوں گے, مصر گئے تھے نا جناب مالک اشتر, تمہارے دل پسند لوگ بھی ہوں گے, تمہارے دوست بھی ہوں گے, انصاف سے کام لینا ان کے بارے میں, انصاف سے کام. یہ نہیں کہا کہ ان کو کوئی عہدہ نہ دینا, عہدہ دینے کو منع نہیں کیا. یہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ نہیں مانا, یہ نہیں کہا کہ ان کو عہدہ نہ دینا, ان کو منصب نہ دینا, نہ اپنے دوستوں کو, نہ اپنے کسی رشتہ دار کو. دو بڑی عجیب چیزیں ہیں, ایک ہے اقربا پروری, ایک ہے صلہ رحمی. بھائی بظاہر تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے نا, اور دونوں کا حکم ہے قرآن میں. خبردار اقربا پروری نہ کرنے لگنا. اور ایک جگہ ہے کہ صلہ رحمی واجب, آیات میں بھی اور روایات میں بھی, کہ صلہ رحمی واجب موجب بنتی ہے, سبب بنتی ہے تمہاری درازی عمر کا, لہذا رشتہ داروں کا خیال رکھنا. اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے اقربا پروری نہ کرنا. اب ہے نا مسئلہ, کیا کریں بھائی؟ ایک طرف حکم کے رشتہ داروں کا خیال کرو, اب میں اس کو نوکریاں دیتا ہوں, نوکریاں بانٹتا ہوں, حج کے ٹکٹ بانٹتا ہوں, تو گناہ کیا کر دیا میں نے؟ بتائیے نا بھائی, کیا گناہ کر دیا؟ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ صلہ رحمی کرو, اپنے عزیزوں کو دیکھو, اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. کتنی جگہ اقربین کا حکم آیا ہے, آیات پڑھتا چلا جاؤ تو نہ معلوم کتنی جگہ آیا ہے. ان کا حق ادا کرو, حق بھائی ہم نے تو ادا کیا ہے, 100 ٹکٹ دیے تھے گورنمنٹ نے, اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دی میں نے. پہلے تو اقربا ہے نا بھائی, تو آخر حل کیا ہے؟ یعنی کیا مطلب, ہر ایک کے پاس ایک جواز موجود ہے, ایک جواز موجود ہے. وہ کہہ گا صاحب قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے, اللہ نے جو کہا اقربا کا خیال کرو بھائی, اپنے اقربا کا حق ادا کرو, میں نے حق ادا کر دیا. جو مجھے ملے تھے کوٹا ہو میں نے سب دے دیا رشتے داروں کو، جاؤ بھائی حج کر کے آ جاؤ، کیا کیا جائے؟ اور یہاں کہا جا رہا ہے انصف الناس وانصف اللہ، مالک انصاف سے کام لینا، اللہ اور لوگوں کے حقوق کے بارے میں. ان لوگوں میں تمہارے رشتے دار بھی ہیں، تمہارے دوست بھی ہیں، تمہارے دل پسند لوگ بھی ہیں، تمہارے قریب ترین لوگ بھی. انصاف سے کام لینا، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا. کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں کہا کہ سارے عہدے رشتے داروں کو بانٹ دینا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ انہیں کچھ بھی نہیں دینا. اہلیت کو معیار قرار دے دیا مولا کائنات نے. واقعی کوئی ایسا اہل ہے تو جناب موسیٰ نے بھی کہا تھا کہ وزیر دے مگر میرا بھائی ہو. مانگا تھا کہ نہیں مانگا تھا؟ وجلی وزیر من اہلی ہارون آخی. مانگا کہ نہیں مانگا اللہ سے؟ کیوں؟ جانتے ہیں موسیٰ کہ میرا بھائی اہل ہے، اس قابل ہے کہ میرا ساتھ دے، میرے اس امر میں میری شریک شراکت دار بن جائے. اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا. نہیں ٹوکا، نہیں ٹوکا نا، جناب نوح کو ٹوک دیا. کیا قربا کے چکر میں نہ پڑنا، یہ بدکار ہے، یہ تاغیر ہے، یہ تمہارا ماننے والا نہیں ہے، یہ تمہاری پیروی کرنے والا نہیں ہے. تو وہاں بیٹے کو دھتکار دیا یا بھائی کو موسیٰ کو دے دیا، تو معیار کیا قرار پایا؟ اگر اہل ہے، معیار پر ہے، تو بے شک تم اپنے بھائی کو منصب دے دینا. کیوں؟ تمہاری پشت مضبوط ہو جائے گی. کیوں؟ ایک تو ایماندار ہے، تم اس کی صلاحیت کو جانتے ہو، دوسرے تمہارا خون ہے، تم سے غداری نہیں کرے گا، تمہاری پیٹ میں چھرا نہیں بھونکے گا، برے وقت میں تمہیں چھوڑ کے بھاگ نہیں جائے گا، بلکہ میدان میں کھڑا رہے گا، ڈٹا رہے گا، کیونکہ خون ہے. تو اگر ایسا ہے کہ معیار پر ہے، اہلیت ہے اس میں، ضرور اس کو دینا. لیکن یہ نہ ہو کہ مروان کی طرح پورا خاندان جمع ہو جائے، ان کو بھی لے ڈوبے، خود بھی ڈوب جائے. اور آج تک ڈوبا ہوا ہے، لعنت پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ اور ذرا پڑھ لیجئے گا ابو العلا مودودی کی کتاب، جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے تو پڑھی ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں کہہ رہا ہوں انہیں کی کتاب پڑھ لیجئے گا، خلافت الملوکیت، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا کہا، کہ رشتے داریاں کس طرح لے کے بیٹھی اور ملوکیت جو تھی وہ داخل ہوئی، ملوکیت نے اپنے پنجے گاڑ دیے. کیوں؟ سارا خاندان آ گیا، جتنے نا اہل تھے وہ بیت المال پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا. وہ آج تک لوٹ مار کا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور وہ ایسا عذاب جاری ہے کہ وہ اب تک اس میں شریک ہے. جو بھی لوٹ مار ہو رہی ہے اسلام میں، اس کے بعد وہ سب مروان اس میں شریک ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ لوٹ مار کا سلسلہ، ہم کسی اور کو نہیں کہتے، لیکن جو کامن ہے تاریخ میں، جس پر ہر ایک نے ملبہ ڈال دیا، قیامت کے دن ویسے وہ بھی کہتا ہے یار اتنا بھی برا نہیں تھا، سارا مجھ پر ہی ڈال دیا تم نے. لیکن کیا کریں، مورخین کسی کو بچانا چاہے تو بچائے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ مورخین نے ڈال دیا، سب اسی کے اوپر ڈال دیا. یقیناً وہ بہت ہی خبیث تھا، یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اب یہ بھی مورخین کا کمال ہے کہ سب اسی پر ڈال دیا. تو جب تم نے ڈال دیا تو ہمیں کیا اعتراض ہے بھائی؟ آپ ہی نے ڈال دیا اس کے اوپر، تو مروان کے اوپر تو ہم بھی مروان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اس نے بیڑا گھر کر دیا، اور آج تک وہ لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے. تو مولا کرے انصاف سے کام لینا، جو اس قابل ہے اس کو رکھنا، جو اس قابل نہیں اس کو خبردار قریب نہ لانے دینا. ہاں، بیت المال سے جو حق ہے ہر مسلمان کا، ہر عزیز کا. مولا نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو مصر کا والی بنا کر بھیجا، چچا زاد بھائی والی بنا کر بھیجا، مگر معزول بھی کر دیا. اتنا پتہ چلا کہ اپنے دوسرے بھائی عبید اللہ ابن عباس اور ان سب کے ساتھ انہیں ذرا نرمی سے کام لیا، ان کو ذرا مراد دے دی، مولا نے ایک منٹ کی دیر نہیں لگائی، معزول کر دیا. حالانکہ شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور مولا کے چاہنے والے بھی، ایسی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، دوست ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن مولا کو یہ گوارا نہیں کہ حکومت کے کاموں میں ذرا سی بھی لرزش، ذرا سی لرزش ہوئی، عبداللہ ابن عباس کو ہٹا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا بڑھ جائے، دوسرے کو بھیج دیا، آ جائے، ان کو ہٹا دیا گیا. تو مولا نے یہ تو نہیں دیکھا نا، پہلے اہل سمجھا بھیج دیا، لرزش ہوئی ہٹا دیا، اس کے بعد اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کے بچوں کو. بیت المال ہے نا، جو حق ہے وہ ملے گا. اب اگر عقیل کے بچے بھوکے مریں، فاقے کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ علی بیت المال میں سے جو حق دیا جا چکا ہر مسلمان کا، بیت المال میں سے نکال کے اپنے بھائی اور اس کے بچوں کو دے دے، یہ نہیں کرے گا. اپنے گھر سے دے گا، اپنا پیٹ کاٹے گا، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹے گا، عقیل کے بچوں کا پیٹ بھرے گا، لیکن بیت المال سے علی دے لے. یہ ہے انصاف سے مراد مولا کائنات کی. دیکھو، تمہارے دل پسند لوگ دوست ہوتے ہیں، انسان کے گرد ہوتے ہیں. اب انہیں توقع ہوتی کہ بھئی اب اقتدار آ گیا مالک، اب کچھ ہمیں بھی دے دو، مطلب عہدہ دے دو، کوئی خزانے پہ بٹھا دو، کسی ایسے ادارے میں بھیجو، ٹرانسپورٹ دے دو، ریلوے دے دو، مگر دیکھو دینا ایسی جگہ کہ جہاں ذرا کچھ خام خام ایسا نہیں ہو، او ایس ڈی بنا کے بٹھا دو تو فائدہ او ایس ڈی بنانے کا، رو رہے ہوتے بےچارے بیٹھے او ایس ڈی ہوں آپ کی ذرا اسپیشل ڈیوٹی، خالی تنخواہ بتائیے، تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا، تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا، تو او ایس ڈی کی سیٹ نہیں چاہیے، سیٹ چاہیے، ایسی سیٹ چاہیے جس کا کوئی فائدہ تو ہو، تو مالک اب آپ آ گئے، اب آپ کے پاس پورا اختیار، اتنا بڑا مصر، اس کے مالک، اس کے والی، کنٹرول میں رکھنا اپنے آپ کو، اللہ کے مقابلے پہ نہ جانا، اللہ سے لڑنے کے لیے نہ کھڑے ہو جانا، یعنی اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے مولا کی نظروں میں، اللہ سے لڑنا، اللہ سے جنگ ہے یہ، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، ڈرتے رہنا اللہ سے، ایسا نہ ہو حاکم سمجھو اپنے آپ کو اور اللہ کی جبروت کے مقابلے میں آ جاؤ، مالک ایسا نہیں ہو، ایسا سے نہ بن جانا کہ اللہ ایک شباہت پیدا کرنا شروع کر دو، مقابلہ کرنے لگو اللہ کی عظمت کے ساتھ، بھلا مسامات مسامات اللہ ہے بے عظمت ہی، کبھی اللہ کی عظمت کے مقابلے میں نہ جانا کہ سمجھو کہ میں بہت عظیم ہوں، قرآن مالک، جب ایسا خیال پیدا ہو تمہارے دل میں تو فوراً اللہ کے ملک پہ نظر کر لینا، جب اپنے ملک پہ تمہیں فخر ہونے لگے کہ میں اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہوں، میں اتنے بڑے ملک کا سربراہ ہوں، تو مالک فوراً اس ملک پہ نظر کر لینا جو اللہ کا ملک ہے، جس کی کوئی حد ابھی تک انسان دریافت نہیں کر سکا کہ اس کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، کہ اللہ کے ملک پہ نظر کر لینا جس کی قدرت کے آگے تمہاری قدرت کچھ بھی نہیں، تو تم سیدھے ہو جاؤ گے، تم صحیح ہو جاؤ گے، کبھی اللہ کی جبروت کے مقابلے پر مت آنا کہ سمجھو کہ میں اتنا بڑا حاکم بن گیا، کیوں، جو اللہ کی عظمت اور جبروت کے مقابلے پر آیا اللہ نے اسے ذلیل کر دیا، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، مالک یاد رکھنا، مولا کے مقابلے پر آئے جبروت کے ساتھ آئے، طاقت کے ساتھ آئے، عظمت کے ساتھ آئے، محل بنائے، نتیجہ کیا نکلا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، ماں نے بیٹے کو زہر دلوا دیا دوسرے بیٹے کو حاکم بنانے کے لیے، بیٹے نے ماں کو قتل کرا دیا، کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بنی امیہ بنی عباس کی تاریخیں کبھی پڑھ چکا، یہاں اشارے کرتا چلا جا رہا ہوں، کیا ہوگا نتیجہ، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو جاؤ گے، حکومت تو ختم ہو جائے گی، حکومت کتنے دن کی ہے تمہاری، حکومت تو ختم ہو جائے گی، حکومت تو نکل جائے گی تمہارے ہاتھ سے، کبھی اللہ کے جبروت کے مقابلے پر نہ آنا، اللہ جب ذلیل کرتا ہے تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، بہترین بات تو وہی ہے تمہارے لیے جو لوگوں میں تمہارے لیے مشہور ہوگی، مورخ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے، دل پسند لوگوں کو نہ جمع کر لینا، یہ اچھے وقت میں تمہارا ساتھ دیں گے، برے وقت میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، پارٹی چینج ایسے ہی ہوتا ہے نا، اچھے وقت کے ساتھ ہی برے وقت میں چھوڑ کے بھاگ گئے، کیونکہ تم نے جو کوالٹیز دیکھنی چاہیے وہ کوالٹی انہوں نے دیکھی، تمہیں بھی یس مین چاہیے تھا، یس مین مل گئے، تمہارا اقتدار ختم، وہ پاگل ہے تمہارے ساتھ رہے، انہیں دوسرا مل گیا اس کے آگے یس مین کریں گے، جیسے کل میں نے آپ کو مثالیں دی تھی، ایسے ہوتے نا یس مین مل جائیں گے، تو خبردار چاپلوسوں کو، خوش آمدیوں کو، ایسے افراد کو اپنے گرد جمع نہ ہونے دینا، یہ تمہارے برے وقت میں ساتھ نہیں دیں گے، تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یہ خوش آمدی لوگ، اور یہ خیانت کریں گے، تم سے زیادہ فائدہ جہاں ملے گا یہ وہاں چلے جائیں گے، یہ خیانت کریں گے مملکت کے ساتھ، یہ خیانت کریں گے مال کے ساتھ، یہ خیانت کریں گے قوم کے ساتھ، لہذا خبردار انصاف سے کام لینا، ان لوگوں کو کبھی اپنے گرد جمع نہ ہونے دینا، ایک دفعہ میں نے پڑھ دیا تھا شیر اقبال کا کہ جا فرس بنگال صادق الدکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن، کچھ افراد کو برا لگ گیا، یعنی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے بھی ان کی بات کر دی کہ غدار تھے، کیوں، وہ غدار نہیں ہو سکتے، آپ نام سے دھوکہ کھا گئے، اچھا کیا تاریخ میں غدار نہیں ہوئے، کیا آج نہیں ہے، کیا آج قوم کا سودا کرنے والے نہیں ہیں، کیا آج قوم کو بیچنے والے نہیں ہیں، کیا آج مخبریاں کرنے والے نہیں ہیں، کس چکر میں آپ، کس چکر میں بھائی آپ، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، آج نہیں ہو رہا، آج غدار نہیں ہے قوم میں، آج خیانتکار نہیں ہے قوم میں، آج پھانسیوں پہ لٹکوانے کے ذمہ دار نہیں ہے قوم میں، ہے کہ نہیں ہے، تو جب آج ہو سکتے تو کل کیوں نہیں، اور علی کے ساتھ غداری کرنے والے کون تھے؟ حسین کے ساتھ غداری کرنے والے کون تھے؟ وہ 18,000 کون تھے جنہوں نے حسین کو خط لکھے؟ بڑا برا لگ گیا میر جعفر میر صادق، وہ تمہیں نظر آ گئے؟ سراج الدولہ جیسا مجاہد نظر نہیں آیا جس کے وقت کی زمین پہ آج تک بنگلہ دیش میں یعنی ڈھاکہ کے پاس عزاداری ہوتی ہے؟ مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہو یا نہیں ہو، وہ اتنا بڑا مومن تھا، وہ اتنا بڑا عزادار تھا جس نے بنگال میں عزاداری کی بنیاد رکھی، اس کو قید کے ذمہ دار بنے انگریزوں کے ہاتھ بیچ دیا، اس مجاہد کو جو ٹکرا رہا تھا انگریزی سامراج سے، اور یہ انگریزی سامراج کے نمک خوار یہ غدار تھے قوم کے۔ ٹیپو سلطان جیسا مومن تمہیں نظر نہیں آیا؟ حیدر علی کا بیٹا، پورا خاندان نسلی نسلن شیعہ، وہ نظر نہیں آیا تمہیں؟ یہ غداروں کی حمایت سوجی، کبھی مجاہدوں کی حمایت نہیں کرنا، اور میں جانتا ہوں ان کرداروں کو، آج بھی وہ مجاہدوں کی حمایت نہیں کرتے، غداروں کی حمایت کرتے، میں جانتا ہوں ان کرداروں کو آج بھی۔ آج بھی ان کے سامنے حسن نصر اللہ کا نام لے دو تو ان کے منہ ٹیڑے ہو جاتے، خمینی کا نام لے دو وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں، خامنائی کا نام لے دو منہ بگڑ جاتے ہیں۔ کیوں آج نہیں ہے ایسے لوگ کہ سامراج کے کاخا لیس؟ امریکہ کو برا نہ کہو، اس کو کہنے سے تو اندر کی مصیبت آ رہی ہے، ابھی تو آئے گی، ابھی تو اور آئے گی، ابھی تو دیکھو کیا کیا ہونے والا ہے۔ امریکہ کی دوستی جو کر رہے ہو نا، تو دیکھو بھی کیا کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان غداروں کا انجام بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ کیا ہوا، جن انگریزی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان دلیروں کا، ان مجاہدوں کا، ان مومنوں کا سودا کیا، ٹیپو سلطان کو بیچا، سراج الدولہ کو بیچا، تنہا کر دیا میدان جنگ میں ان دونوں مجاہدوں کو، ان کو بھی تاریخ نے معاف نہیں کیا، ننگے تاریخ بن گئے۔ تو اس خوشگوئی میں نہ رہا کرو کہ وہ نہیں ہو سکتے، جب آج ہو سکتے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ جب آج موجود ہیں ایسے لوگ، تو آج کو دیکھ کے ماضی بھی پڑھ لو، اور آج کو دیکھ کے مستقبل بھی پڑھ لو۔ چلو آج بھیج دیجیے محمد علی محمد کا، سمجھ میں آ گئی بات؟ اے مالک ہوشیار، ان لوگوں سے ہوشیار، یہ تمہیں بیچتے میں بھی دیر نہیں لگائیں گے، ان لوگوں سے بچ کے رہنا، ان لوگوں کے دور رہنا، پاس انصاف سے کام لینا، جو اس قابل ہے اسے ضرور رکھنا، اپنی کیبنٹ میں رکھنا، اپنی کابینہ میں رکھنا، جس پر جس کے تمہیں ایمان پہ پورا یقین ہے کہ ہاں یہ ایمان والا، جو تمہارا درد رکھتا، جو تمہارا مخلص ہے، اسے ساتھ رکھنا، جیسے علی کے لیے مالک ہے، جیسے علی کے لیے محمد ابن ابی بکر ہے، جیسے علی کے لیے محمد حنفیہ ان کا بیٹا ہے، ہے کون مالک؟ علی کا سپہ سالار۔ تاریخ میں کہیں کسی کو کوئی اختلاف نہیں اس معاملے میں، میں معصوم کی بات نہیں کر رہا، حسنین علیہ السلام کو آپ الگ کر دیجیے، وہ تو امام ہے نا، معصوم ہے، ان کے علاوہ کون کون ہے علی کے پاس؟ محمد حنفیہ جیسا شہ سوار ہے، محمد ابن ابی بکر جیسا شہ سوار ہے، جناب عمار یاسر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جناب عمار ابن یاسر، ان سب کی موجودگی میں علی جسے سپہ سالار بنائے گا وہ کیا ہوگا؟ آپ تصور کیجیے نا کہ مالک اشتر کون، جس کے نام کی حیبت ایسی حیبت ہے کہ شامی نام سن کے لرز جاتے تھے، کیونکہ جانتے تھے صفین میں اگر مکاری سے کام نہ لیا ہوتا تو مالک اشتر نے جنگ ختم کر دی تھی۔ یاد ہے نا تاریخ کا صفحہ آپ کو، یہ مالک اشتر، لیکن اسے بھی مولا یہ وصیتیں کر کے بھیج رہے ہیں، مالک ہوشیار، مددگار بن کے رہنا، تقوی کے ساتھ رہنا، جب ایسا کوئی خیال آئے فوراً اللہ کو یاد کر لینا، اللہ کی جبروت تمہیں بچا کے رکھے گی، اللہ کی عظمت تمہیں بچا کے رکھے گی۔ سمجھ لو کہ یہ وقت ہی ہے عہدہ تمہارا، تھوڑے دنوں کا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ مولا کے مقابلے میں تمام عیاریوں مکاریوں کے صورت ساتھ لوگ آئے، فنا ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لعنت ہو گئے، جس حکومت کے لیے لا کرتے تھے، جس حکومت کے لیے اہل بیت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، کہاں ہے وہ حکومت؟ کدھر ہے وہ حکومت؟ نہیں، مگر اہل بیت نے جو حکومت قائم کی وہ اب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور سرحدوں کی پابند بھی نہیں ہے، یہ ایسی حکومت ہے جو سرحدوں کی پابند نہیں ہے۔ اہل بیت کی رعایا جہاں بھی ہے، اہل بیت کی اطاعت کا گلو بند گردن میں پڑا ہوا ہے۔ میں پہلے توف کہا کرتا تھا، پھر مجھے خود خیال آیا کہ نہیں، یہ توف تو نہیں ہے، اہل بیت کی اطاعت کا توف ہماری گردن میں ہے، میں نے جملے کہا تھا، میں خود جانتا ہوں، لیکن وقت نے مجھے بتایا کہ نہیں، یہ توف کیوں کہتا ہوں میں، نہیں، یہ تو اہل بیت کی اطاعت کا وہ گلو بند ہے جو ہماری زینت ہے، جو ہمیں دنیا کی تمام قوموں میں ممتاز کر دیتا ہے. ہمارا زیور ہے کہ ہم کسی اور کے نہیں، اہل بیت کے اطاعت گزار تھے، اہل بیت ہی کے اطاعت گزار رہیں گے. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. خائنوں کے، یعنی مولا اسی آیت کی تشریح کریں، فلا تکن للخائنین خصیما، اسی آیت کی تشریح کریں مولا کہ خائنین کے، خیانت کاروں کے طرفدار نہ بن جانا، خیانت کاروں کے نام پہ نہ جانا، ان کا نام کچھ بھی ہو خیانت کار خیانت کار ہوا کرتا ہے، ان کے ناموں پہ مت جانا، ان لوگوں سے دور رہنا، بچ کے رہنا، ان کی حمایت بھی نہ کرنا، یہ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تمہیں بھی بیٹھ جائیں گے. لیکن خلا کار ان کا ساتھ نہ دینا مالک، جہاں تم جا رہے ہو وہاں کی رعایا پر ایسے بن جانا کہ جب تم ان کے درمیان میں جاؤ تو خوش ہو تمہیں دیکھ کے، بھاگ نہ جائیں کہ پتہ نہیں کس کی دکان پہ نظر پڑے گی چھین لے گا، کس کے پلاٹ پہ نظر پڑے چھین لے گا. پیسے لے رہے ہو یا بیٹھاؤں مافیا؟ کہاں کہاں میں کہاں کہاں کی بات کروں، میں تو سب کچھ پڑھتا اسی لیے ہوں کہ یہ صورتحال، یہ منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں یہ بیچارے مظلوم لوگ جی رہے ہیں، جن کی کوئی پناہ نہیں ہے، جن کا کوئی والی وارث، جن کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے. عجیب ہیں لوگ، اور پھر بھی آپس میں لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں مختلف عناوین کے. بابا کوئی جھگڑا نہیں ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، مظلوم کی زبان، مظلوم کی سرحد، مظلوم کا علاقہ نہیں ہوتا. مظلوم تو جہاں کا بھی ہے مظلوم ہے بیچارہ. تو مظلوموں کا اتحاد بناؤ، بنانا ہے تو یہ سب ایک جگہ ہو جاؤ. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں فنکار، مکار، عیار، یہ اس چکر میں رہتے ہیں، بھائی یہ لڑتے رہے ہمارا کام چلتا رہے، ان کے لیے جانے دیتے رہتے ہیں، ان کے لیے مرتے رہتے ہیں، ان کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو خرچ کرتے رہتے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کیا مولا نے کہ خبردار ایسا نہ کرنا، یہ امانت ہے تمہارے پاس مالک. ایسا نہ ہو کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، امیروں کے یہاں جاؤ، غریبوں کو چھوڑ دو، امیروں کی دعوتوں میں چلے جاؤ، جیسے عثمان بن عفان کا سمجھایا تھا. یہ طبقہ، یہ مظلوم طبقہ سب سے زیادہ تمہاری توجہ کا طلبگار ہے. اور جس حاکم نے بھی ظلم کیا اپنی رعایا پر تو پھر اللہ اس کا حریف اور دشمن ہے. اس کے مقابل یہ غریب لوگ نہیں ہیں، یہ مظلوم لوگ نہیں. اگر حق کھا لیا کسی کا، اگر حق مار دیا کسی غریب کا، حق مارنا بھی تو نامعلوم کتنی طرح سے ہے نا، ایک طرح سے تھوڑی. نوکریوں کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، ڈگری کا مسئلہ ہو، ظلم ہے نا. میرے استاد محترم ہیں، پوری زندگی ایمانداری سے تعلیم کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہوں، انہوں نے پوری زندگی میں گواہ ہوں اس بات کا، جبکہ میرے مکتب کے نہیں ہیں، آپ کے مکتب کے، ہمارے مکتب کے نہیں ہیں، لیکن میں گواہی دے سکتا ہوں ان کی ہر جگہ. انہوں نے پوری زندگی ایمانداری سے نوکری کی ہے، نام نہیں لینا چاہتا، بعض مسئلے کی بنا پہ ان کی نوکری نہ خطرے میں پڑ جائے. یہ ایماندار لوگ کس طرح نوکری کر رہے ہیں میں جانتا ہوں، ان کے نیچے، ان کے سامنے سب کچھ. اگر یہ غلط کام نہیں کرتے تو اختیارات لے کے دے دیے گا دوسروں کو، نہیں کرتے، یہ دوسروں کو دے دیا، نیچے والوں کو تم کرو. اس غریب کی کیسی آ رہی ہے 95%، یہ 25 لاکھ روپے اس نے دیے، اس کے بچوں کو پوزیشن دو. یقین جانیے یہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. نہ معلوم کتنوں کا حق اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ غریب ہے، کہاں پوچھے گا، کہاں اسکوٹرنی کی فیسیں بھرا جماتا کیا کرے گا، وہاں تو وہاں لے جا کے بٹھا کے پرچہ بھروایا جاتا ہے کہ اب بھرو، ٹیچر ساتھ جاتا ہے، بھرو اس کا پرچہ، اس کو پوزیشن دینی ہے ہمیں. سب کے لیے میں نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر جگہوں میں خود گواہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ 20 لاکھ اور 25 لاکھ اور 30 لاکھ میں پوزیشنیں بکھ جاتی ہیں. یہ ہوتا تو یہ حق مارنا ہوا نا. تو مولا کہتے ہیں کہ پھر اس کی لڑائی کس کے ساتھ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ سب اسلام کے اندر ہے، اسلام کے باہر نہیں ہے. یعنی مولا کائنات نے ہر چیز کے لیے حکم دیا ہے، یہ جو دستور ہے، جو دستاویز ہے، جو منشور ہے مولا کا، یہ احاطہ کرتا ہے پورے معاشرے کا اور معاشرے کے ہر مسئلے کا. اب میں یوں کہہ دوں مولا کی محبت میں ایک جملہ تو میرے اللہ کو بھی پسند آ جائے گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا کہ جس طرح ہر خشک و تر اللہ نے قرآن میں جمع کیا ہے، اسی طرح انسانی معاشرتی زندگی کا ہر پیش آنے والا مسئلہ مولا نے نہج البلاغہ میں جمع کر دیا. یا بس کیونکہ قرار یہ ہے کہ ایک گھنٹے سے گفتگو آگے نہ جائے، کچھ الٹیمیٹم مجھے مل گیا ہے کہ بھائی سی ڈی پھر دوسری لگانی پڑ جاتی ہے، اب ایک گھنٹے تک رکھے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کیوں مجھے زبردستی روکنے کے لیے کس کی سازش ہوئی ایک گھنٹے والی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر، تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں. اور اب مجھے ایک جملہ اور بھی کہنے دیجیے، یہ مطالعے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں عزیزوں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوا میں. جس طرح پوری کائنات جمع ہے قرآن میں، اور قرآن کا دل سورہ یاسین، اور قرآن کا ماحصل سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب مغز قرآن، اس فاتحہ میں ہے نا سب کچھ. اور فاتحہ بسم اللہ، بسم اللہ پھر بائیں نقطے تک پہنچ جاتی ہے نا بات. تو عزیزو اسی سے تو میں دلیل لے رہا ہوں، اس اپنے مختصر سے معمولی سے مطالعے میں، کو بہت بڑا عالم نہیں، اپنے معمولی سے مطالعے کی بنا پہ اسی نتیجے پر تو پہنچا ہوں کہ جتنے انسانی مسائل پیش آنے والے ہیں، جو آ چکے جو آنے والے ہیں، ان سب کا حل ہے نہج البلاغہ میں. اور جو کچھ نہج البلاغہ میں ہے وہ سب جمع ہو گیا ہے عہد نامہ مالک اشتر میں. پورے نہج البلاغہ کا نچوڑ ہے یہ عہد نامہ مالک اشتر. یعنی ایسا لگتا ہے کہ مولا نے پوری کتاب لکھنے کے بعد پھر ایک مقدمہ لکھا کہ اس کتاب میں ہے کیا کیا، وہ سب ایک ساتھ جمع کر دیا اس دستور میں، جو دستور حاکمیت کہلاتا ہے، جو دستور جہانوانی کہلاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. بس عزیزان محترم، میں گزشتہ 20 سال سے آپ کا ممنون ہوں، آپ کا ہمیشہ شاکر و ممنون رہوں گا کہ آپ اتنے خشک بیان کو ایسے سنتے ہیں. میں خود پریشان ہو جاتا ہوں، میں اپنی خشکی سے کبھی کبھی خود بھی تنگ آ جاتا ہوں، مگر آپ ماشاءاللہ نہیں تنگ آتے، اور مجھے بڑا حوصلہ مل جاتا ہے دوسرے دن کے لیے کہ نہیں الحمدللہ خدا سلامت رکھے سماعتوں کے ان معیار کو، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں، میں کسی قابل نہیں، مگر یہ کہ آپ کی سماعتوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ اتنا خوش، مجھے خود احساس ہے کہ آج میں نے کتنا خشک بیان کیا ہے، مگر یہ کہ آپ نے میرا بھرپور ساتھ دیا. بات کو وہیں پہ لے جا کے ختم کروں گا. مالک، ایک سلوات لیجیے محمد عالم. مالک جلدی نہ کرنا، مالک غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا. لکھنے والا کون ہے؟ کتابیں لکھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، اخلاقیات کی کتابیں لکھ کے چلے جاتے ہیں. لکھنا آسان ہے، عمل کے میدان میں دیکھو نا، خود بھی پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ اسلامیات کی کتاب تو لکھ دیتے ہیں، خود کتنا عمل کرتا ہے وہ بھی تو دیکھو نا. قول و فعل کا تضاد ہے نا، کتابوں تو لکھنا آسان ہے، شجاعت پہ لکھ دیجئے، بہادری پہ کتابیں لکھ، کتابیں لکھ دیجئے، عمل کے میدان میں تو دیکھو بہادر بھی ہے کہ نہیں ہے. تقوا پہ کتابیں لکھ دیتے ہیں، تقوا الہی پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، عمل کے میدان میں دیکھو خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے جو لکھا ہے نہیں، خود بھی تقوا الہی اللہ سے ڈرتا بھی ہے کہ نہیں زندگی میں، یہ بھی تو دیکھ لو. اسی طرح بیان کی بات ہے، بہادری بیان کرنا اور ہے، میدان میں ڈٹ جانا اور ہے. بہادری اور شجاعت کے قصے بیان کرنا کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ جس کو ذرا سا بولنے کی قوت ہے بیان کرتے رہو، پتہ تو جب چلتا ہے جب بہادری کا میدان آئے پھر کون ٹکتا ہے میدان میں. اور ایسے میدان میں ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑوں کو، بھگوڑوں کے قصے سناتے سناتے اس وقت ایک مشکل پڑی، بھاگ گیا اسٹیج چھوڑ کے. برا مت مانیے گا، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کرو، اتفاق سے ویڈیو میں محفوظ بھی ہے ایسے واقعات. ابھی بھگوڑوں پہ خوب تبربہ کروا رہے تھے، نعرے لگوا رہے تھے، ابھی کوئی مشکل آئے سب سے پہلے وہ بھاگ گئے اتر کے، سارے جتنے بیٹھے سب بھاگ گئے، گاڑیوں بیٹھ کے فرار. مومن مر رہے ہیں، شہیدوں نے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. بس یہ تو آنکھیں کان کھلی رکھا کرو، شعور کی بات. لیکن یہاں کہنے والا کون؟ علی. اور جس سے کہا جا رہا ہے اس کا نام ہے مالک. کہنے والا بھی، تحریر تقریر افعال اقوال سب ایک، جو کہہ رہا ہے وہ علی کہہ رہا ہے. اگر تقوی الہی کا درس دے رہا ہے تو خود امام المتقین ہے نا. اور جسے بتا رہا ہے وہ کون ہے؟ جسے علی نے اس قابل سمجھا ہے کہ اپنا دست بازو بناؤں، قوت بازو بناؤں، اپنا قوت بازو بناؤں، جسے سپہ سالار بنایا ہے. کون ہے مالک؟ جس کو یاد ہے، جس نے سنا ہے، دیکھا نہیں، جس نے سنا ہے کہ جب مولا کو غصہ آیا تھا تو دشمن کے سینے سے ہٹ گئے تھے. بے ادبی کی، ہٹ گئے. کیوں؟ خود فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں غصے کی حالت میں قتل نہ کر دوں. جہاں شروع کیا تھا وہیں لانا چاہ رہا. مالک اسی علی کا ادنا سا غلام ہے، مالک اسی علی کا ادنا سا شاگرد ہے. بارہا کا سناوا ہوگا آپ کا واقعہ، لیکن کیونکہ ذکر آ گیا تو میں صاحب سے رفت دینے کے لیے دو منٹ میں گزر جاؤں گا اس کو بیان کر کے، اور پھر فضائل کے بعد میں تو یہ واقعات تکرار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، تاکہ بچوں کو پھر تکرار ہو جائے کہ وہ تو غصے کے عالم میں فیصلہ نہیں کرنا ہے. جوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی یہ درس تو سب کے لیے ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو، ٹال دو اچھا دو گھنٹے بعد. جو غصے میں کہہ رہے ہو کہ یہ کروں گا کہہ دو اچھا دو گھنٹے بعد کروں گا، تاکہ عقل ٹھکانے آ جائے، عقل قابو میں آ جائے. مالک کا ظاہری حلیہ کوئی اچھا نہیں ہے، مالک کی ظاہری کوئی خوبصورت انسان نہیں ہے، عام سے انسان لباس بھی ایسی پوشیدہ تھا، بلکہ چہرے پہ جو زخم کا نشان ہے وہ بھی ایک عیب ہے، وہ بھی ایک نقص ہے مالک کے چہرے پہ. اور کوفے کی گلی سے گزر رہے ہیں، مداری تماشا دکھا رہا. اور یہ ہر زمانے میں ہوتا تھا. عام زندگی حقیقت پسند بنا کیجئے، معصومین کے علاوہ، انبیاء پیغمبر رسول اماموں کے علاوہ ہر لوگ عام زندگی ہوتی تھی. رسول کے زمانے میں بھی ایک عام زندگی تھی، میلے لگتے تھے، ضرور لگتے تھے مدینے کے باہر. یہ الگ بات کے لوگ کچھ زیادتی کر دیتے ہیں، یہ الگ بات کے لوگ کچھ ظلم کر دیتے ہیں، رسول کو بھی وہاں پہنچا دیتے ہیں، کچھ ہستیوں کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں. ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے بھائی، ہم یہ جسارت کسی ہستی کی شان میں نہیں کر سکتے، گستاخی نہیں کر سکتے کہ رسول کو میلے دیکھنے بھیج دیجیے. ہمیں گستاخی نہیں کر سکتے. عام حتیٰ کہ پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ ایسا کرتے تھے. چوری چھپے پیا بھی کرتے تھے، پکڑے بھی گئے تاریخ میں. عام انسان ہے، کرتا تھا گناہ، گناہ ہے لیکن کرتے تھے بھائی. تو سب ایک ہی کیٹیگری کے تو نہیں ہوتے تھے نا، مختلف کیٹیگری. عام انسان، خاص انسان، کم عقلی لوگ، زیادہ عقل والے لوگ، ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے. یہ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، چند ہوتے ہیں خواص، اور کبھی کبھی پوری پوری قومیں راتوں رات انقلاب آتا ہے تو ان کی پوری ذہنی تربیت ایک رات میں ہو جاتی ہے. کوئی واقعہ ہوتا ہے، پوری قوم کی ذہنی حالت ایک دم بزدلی سے بہادری کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی واقعہ ہوتا ہے بہادری سے بزدلی کی طرف آ جاتے ہیں. یہ تاریخ کا پہیہ ہے جو چل رہا ہے. تو مداری آتے تھے، تماشا دکھاتے تھے، غریب لوگ کھڑے ہو گئے چاروں طرف، مرد عورتیں دیکھتے تھے، وہ پیسے ویسے تھے. ہمارے بھی بچپن میں ہوتا تھا، آپ تو بےچارے وہ بھاگ گئے، ہوتے ہی نہیں، وہ زمانہ ختم ہو گیا. کمپیوٹر پہ لڑکے کھیل کے شوق پورا کرتے ہیں، وہ گلی گلی میں آتے تھے، ہم بھی دیکھتے تھے، کھڑے ہو کے چلو بھائی تماشا دیکھ لو. عجیب عجیب کرتب دکھاتا تھا، ہم سمجھتے تھے بھائی جادوگر ہے، جادو دکھا رہا ہے، لیکن وہ کرتب دکھاتا تھا بےچارا، روزی کماتا تھا اپنی. تو ایسے ہی ایک آیا ہوا تھا، ہر ایک مزاق یہ تو ہوتا ہے، مسخرے بازی کر رہا تھا. مالک گزرے، مالک سے مذاق کیا، مالک نے جواب نہیں دیا، سر جھکائے جانے لگے. اسے بڑی احساس ہو گیا، ایسا عام سا آدمی ہے. تو ظاہر حلیے سے میں نے بتایا کہ کام سے غریب سے فقیر سے انسان لگتے تھے جناب مالک اشتر. اس نے احانت کی اور تھوک دیا، لوا پھینک دی، گستاخی کی. مالک سیدھے چلے گئے اپنی آستین سے، پوچھا اپنے چہرے کو، سر جھکائے چلے گئے. اس نے جو حرکت کی، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. بقول آج کی زبان میں کہوں کہ بازار بند ہونا شروع ہو گیا. دو فائر ہوئے، دھڑ دھڑ بازار بند، لوگ دکانیں بند کر کے بھاگنا شروع ہو گئے. تو وہاں بھی یہی ہوا کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. یہ حیران کہ ہوا کہ بھائی تماشا دیکھ رہے تھے میرا گھر آتا میں سب کچھ بھاگ تو گئے، دکانیں بند کر رہے ہیں. تو پوچھو کیا بات کیا ہوئی؟ کہ بدبخت تو نہیں، حرکت کیا تھی، کیا کیا تو نہیں ہے ابھی، کیا کیا تو جانتا نہیں اس کو، یہ کون ہے؟ کہ واللہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے. کہ یہ مالک اشتر علی کا سپہ سالار ہے. نام تو اس نے سنا تھا نا، نام تو سنا کہ مالک اشتر لرز کے رہے. یہ مالک اشتر تھے؟ کہاں یہ مالک، علی کا جرنیل، علی کا سپہ سالار، یہ تو نے کیا کیا؟ اب تیری خیر نہیں، اب ضرور قتل ہوگا. دوڑا چلاتا ہوا لوگوں سے پوچھتا ہے کہاں گئے مالک، کہاں گئے، اس گلی سے اس گلی، اس گلی سے اس گلی. آخر پتا چلا مالک مسجد میں داخل، دوڑ کے گھس گیا مسجد، مسجد میں. اس سے پہلے کہ مجھے قتل کیا جائے میں پیر پکڑ کے معافی تو مانگوں. جب مسجد میں گھسا دیکھا مالک سجدے میں ہے اور رو رہے. یہ پاس جا کے بیٹھ گیا، کانپ رہا ہے. مالک کو احساس ہوا، گردن اٹھا کے دیکھا وہی شخص بیٹھا ہے. اس نے جیسے دیکھا مالک سجدے سے اٹھے، فوراً پیر پکڑ کے سر رکھ دیا، مالک مجھے معاف کر، مالک مجھے معاف کر. مجھے نہیں پتا تھا آپ مالک اشرف. مالک نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, کہا کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تجھے معاف کر چکا تھا, میں تجھے معاف کر چکا, میں نے تجھے معاف کر دیا. اور جو مجھے غصہ آیا تھا میں اسی کی توبہ کرنے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں, رو رہا ہوں کہ مولا مجھے معاف کر دے, مجھے اس کی اس حرکت میں غصہ آیا, کیونکہ تو نہیں جانتا تھا مجھے, تجھے کیا معلوم, تو تو نے مجھے عام آدمی ہی سمجھا نا, تو مجھے یہ پتا چلا کہ عام آدمی کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ ہے مالک. بس عزیزو, جو اس طرح کے غلام ہو جائے, کنیزے ہو جائے, پھر دنیا کی کوئی طاقت, کوئی تشدد, کوئی ظلم, کوئی جبر انہیں ہٹا سکتا ہے؟ اہل بیت کے راستے سے کچھ نہیں. اور یہی سبب ہے اس مکتب کی ترقی کا کہ جو ایک بار آ گیا پھر جاتا نہیں ہے, کیونکہ یہاں محبت ہی محبت ہے. اہل بیت کا تصور آتا ہے اور کائنات کی رحم دل ترین ہستیوں کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. ایسی ہستیاں کہ جہاں سوائے لطف و کرم کے کچھ بھی نہیں, جہاں دشمنوں کے ساتھ بھی سوائے سلامتی کی باتوں کے کچھ بھی نہیں, جہاں دشمنوں کی پیاس بھی دیکھ نہیں سکتے. ایک ہی کردار ہے, ایک ہی. علی کے سامنے قاتل آیا, علی نے کہا رسیاں ڈھیلی کرو, قیدی کو اتنی سختی سے نہیں باندھتے, پانی پلاؤ, وہ شہد کا گلاس جو علی کے لیے آیا کا پہلے اس کو پلاؤ, اس کے کھانے پینے کا خیال کرو, اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا. وہی حسین کر رہے ہیں کربلا میں, کوئی بات نہیں, میرا لشکر پیاسا رہتا ہے رہ جائے, کھول دو مشکلوں کے منہ, چھاگلوں کے منہ کھول دو, پلا دو ہور کے لشکر کو پانی, پلا دو ہور کے حیوانوں کو پانی. اور وہی سید سجاد, وہی سید سجاد حسین بن نمیر واپس پلٹا, 64 ہجری میں مکے سے فرار ہو رہا ہے, محاصرہ چھوڑ کے عبداللہ ابن زبیر کا واپس آ رہا ہے, حج کے سفر کے لیے میرا چوتھا امام جا رہا ہے. حسین بن نمیر کیونکہ فرار کے عالم میں ہے, سامان وامان لے کے نہیں بھاگے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے. وہ عرب کے صحرا جنہوں نے حج کیا ہے دیکھا ہے, تپتے ہوئے صحرا, تپتے ہوئے میدان, جہاں بلب ہے پیاس سے. جب یہ قافلہ مدینے سے آتے دیکھا تو پوچھا کون سا قافلہ ہے, کس کا قافلہ ہے, ان سے پانی تو پیو, ان سے پانی تو مانگو, مدینے کے لوگ رحم کریں گے, پانی پلائیں گے. لوگوں نے بتایا فرزند رسول علی ابن حسین کا قافلہ. حسین بن نمیر چلا کر کہتا ہے خبردار, کوئی بتانا نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں حسین ابن نمیر ہوں, کوئی نہیں بتانا, سب کو منع کر دیا, اپنے چہرے پہ بھی نقاب ڈال دیا. امام کی خدمت میں پیش ہوا, کہتا ہے مولا میں پیاسا ہوں, فرزند رسول میں پیاسا ہوں, میرے ساتھی بھی پیاسے, جہاں بلب ہے. امام نے حکم دیا جاؤ اپنے ساتھیوں کو, ان کو پیاس بجھاؤ, پانی پلاؤ, ان کو سب کو پانی پلایا جا رہا ہے. جب سیراب ہو چکا تو یہ ملعون مسکرا کر کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ نے پہچانا نہیں, اگر پہچان لیتے تو کبھی مجھے سیراب نہ کرتے. امام نے اپنا منہ پھیرا ہوا تھا, شاید امام اس کا منہ دیکھنے ہی نہیں چاہتے تھے, لیکن جیسے اس نے یہ جملہ کہا امام نے فوراً رخ پھیرا اس کی طرف اور نام لے کر کہا او حسین ابن نمیر, تو کیا سمجھتا ہے ہم تجھے نہیں پہچان, نام لے کر کہا حسین ابن نمیر, تو نے کیا کیا کہا کہ میں تجھے نہیں پہچانا, ہو ابن نمیر کیا میں علی اکبر کے سینے کو بھول سکتا ہوں؟ کچھ روایات کے مطابق یہی حسین ابن نمیر ہے جس نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری تھی. لیکن اے حسین کیا کریں, کربلا میں وہ تمہارا کردار تھا, یہ ہمارے منصب امامت کا تقاضا ہے کہ اگر قاتل بھی پیاسا سامنے آ جائے تو ہم اسے سیراب کریں گے, کریں گے سر. کتنے زخم ہیں سید سجاد کے دل پر, سید سجاد کے سینے پر, کتنے زخم, کتنا بڑا دکھ تھا. کل میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ سجاد گزر گیا گنجے شہیدا سے, باپ کا لاشا پڑا ہے, بے شک دفنانے آئے, اور کب آئے جب یہ بنی اسد کے لوگ آئے. دو دن گزرے قافلہ چلا گیا، اب بنی اسد کے لوگ، عورتوں نے مردوں کی غیرت جگائی، جب مرد جانے کو تیار نہ ہوئے عورتیں نکلنے لگی تھی بچوں کو سامنے کے، مرد بھی ساتھ ہو گئے، نہیں ہم بھی ساتھ جائیں. اور جب یہ گنجے شہیدہ پہنچے تو کوفے کی سمت سے گرد و غبار ہوتا نظر آیا، لیکن اب کیونکہ غیرت جاگ اٹھی تھی لہذا شمشیروں کے قبضوں پہ ہاتھ ڈال دیے کہ اب کچھ بھی ہو ابن زیاد کا لشکر ہی کیوں نہ ہو لڑیں گے اور فرزند زہرا کا لاشا دفنائیں گے. لیکن جب گرد و غبار چھٹا تو کوئی لشکر نہ تھا، ایک رہوار اور اس پہ ایک سوار. یہ حیران ہو کے آنے والے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ آنے والا اسی طرف آ رہا تھا. جب قریب آیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سوار زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بھیڑیاں، گلے میں تو کے خاردار. اور جب اترا تو بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جسم سے توق الگ ہو گیا، زنجیریں الگ ہو گئی، ہتھکڑیاں بیڑیاں الگ ہو. آگے بڑھ کر حیران ہوتے کہ آنے والے اپنا تعارف تو کرائیے، آپ کون ہیں؟ کہ جس حسین کا تم لاشا دفنانے آئے ہو میں اسی کا بیٹا علی بن حسین. ابھی کوفے کے زندان سے آ رہا گریہ زاری شروع کی اور پھر کہتے کہ مولا ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم کیسے دفنا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سا لاشا کس کا ہے کیونکہ کسی لاشے پر سر نہیں ہے، یہ سب بے سر کے لاش. آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں. سب کو گنجے شہیدہ میں دفنایا، پھر اپنے ساتھ لے کے چلے القما کے کنارے. القما کے ساحل پر پہنچ کر دیر تک اپنے چچا کے سینے پہ سر رکھ کے روتا رہا دیا. ہائے میرا چچا، ہائے میرا چچا. بنی اسد کے مرد عورتیں بچے بھی گریا کر رہے ہیں، دفنا دیا. عباس کے لاشوں کو دفنائے، پھر واپس آئے علی اصغر کا لاشا، واپس لحد کے سپرد کیا. علی اکبر کو دفنایا، پھر اس کے بعد جب اپنے بابا کے لاشے کی طرف بڑھے سب نے بڑھنا چاہا، روک دیا سید حسن، سب ٹھہر جاؤ، میرے بابا کو دفنانے والے آ گئے. روایت کہتی ہے کہ دیر تک گلوے بریدہ پر کبھی اپنے رخسار رکھتے تھے سید سجاد، کبھی اپنے لب رکھتے، کبھی بازوؤں کے بوسے لیتے تھے، کبھی سینے کے بوسے لیتے تھے، کبھی پائے مبارک، قدم ہائے مبارک کے بوسے لیتے تھے سید سجاد اپنے بابا کے. اس کے بعد بنی اسد کے لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ صرف ایک طرف سے سید سجاد نے سہارا دیا ہے، پورا جسد اثر حسین کا خود ہی بلند ہو گیا. قبر بنائی نہیں سید سجاد نے، صرف ایک جگہ کی خاک ہٹائی تھی، حسین کی قبر ظاہر ہو گئی. جب قبر میں اتر رہے تھے تو بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ کچھ اور بھی ہستیاں ہیں جو لاشے کو لے کے اتر اتر گئے. دیر تک گریا کرتے رہے سید سجاد، قبر سے باہر نکل کر دعا دی بنی اسد کے لوگوں کو، تمہیں دعا دیتا ہوں، تمہاری شفاعت کر، تم نے ہماری ہم اہل بیت کی مدد کی، ہمارے لاشوں کو دفنایا. اب ہاتھ باندھ کر وہ رو رو کر کہتے ہیں کہ مولا جاتے جاتے یہ تو بتائیے کہ وہ کون ہستیاں تھیں جنہوں نے آپ کی مدد کی ہے؟ ارے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ایک وہ خدا کا رسول تھا، ایک حسین کا نانا تھا، ایک میرا دادا حسین کا بابا حیدر کرار تھا، ایک میرا چچا حسین کا بھائی حسن تھا، اور ایک میری دادی حسین کی دکیاری ماں زہرا تھی. اور کس کس کا نام لیتا سجاد کہ کون کون سی ہستیاں حسین کو دفنانے کی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلب. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے زمان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا، خاص طور پہ ایک بچہ کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے دماغ کا کل آپریشن ہے، دعا کریں بحق بیمار کربلا اسے صحت کاملہ واجل آتا ہو. جو حسین ہیں بحق حسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ دے دے، جو بھی مومنین اور مومنات جائز حاجات ہیں کیونکہ ان حاجات کو پورا فرما دے. ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ. میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، اور تمام شہداء ملت جعفریہ کی سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے.